بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد، پہلا سوال یہ دریافت فرمایا ہے کہ ہم نے کہ یہ کہا ہے کہ نفس کی مان کر نماز کے لیے نہ اٹھنا، اذان ہو رہی ہو اور انسان نماز میں اللہ کی پکارنے پہ نہ جائے اور اپنے نفس کے کہنے کے مطابق سویا رہے تو یہ شرک ہے۔ آپ اس مقام کو نکال کر دیکھ لیجئے اور اسے غور سے سن لیجئے، ہم نے یہ نہیں کہا۔ اور درخواست یہ ہے کہ جب آپ ہمارے سابقہ بیانات کا حوالہ دیتے ہیں تو پہلا فرض آپ کا بنتا ہے کہ آپ غور سے سنیں کہ کہا کیا گیا ہے۔ اسے کئی مرتبہ کئی لوگ غور سے سنتے نہیں اور سوال جڑ دیتے ہیں اور اس میں ہمارا وقت ضائع ہو جاتا ہے، ہم نے کہیں یہ نہیں کہا۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ ایک طرف اذان ہو رہی ہے، یہ سنتا ہے اور دوسری طرف نماز نہیں پڑھ رہا تو مفتی اسے شرک قرار نہیں دیں گے، لیکن حقیقت میں سوچا جائے تو یہ اللہ کے ساتھ اپنے نفس کو شریک ٹھہرانا ہے۔ یہ کہا ہے کہ صوفیہ اللہ کی توحید میں تصوف کے اس حد تک قائل ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اپنے نفس کی ماننی ہے یا اللہ کی ماننی ہے، یہ بالکل بات الگ ہے۔ اور شرک کا ہونا، وہ شرک جس کی وجہ سے ایمان غارت ہو جائے اور وہ شرک جس کی بنا پر بیوی نکاح سے نکل جائے، وہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ ہم نے صراحت کی ہے کہ بیویاں نکاح سے نکل جانا اور ایمان کا غارت ہو جانا معاذ اللہ کوئی نہیں کہے گا، لیکن صوفیہ اتنی باریکی سے خدا کی توحید پہ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی کافر کی ماننا وہ بات جو اسلام کے خلاف ہو، وہ تو درکنار، اپنے نفس کو بھی اسلام کے خلاف نہ چلنے۔ یہ کہا۔ دوسرا سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ مولانا، ہوپ یو آر ایبسلیوٹلی ویل۔ مولانا، ایکچولی آئی وانٹ ٹو ایسک یو اباؤٹ ون بک، کتاب الرازی، السر المکتوم فی مخادبۃ النجوم۔ اور پھر انہوں نے نیو یارک کے ایک مفتی صاحب کے متعلق تحریر فرمایا ہے کہ وہ اس میں سے وظائف بتاتے ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ سم کلمات فرام ڈیٹ بک، دیز ورسز آر سو پاورفل۔ انہوں نے کہا یہ وظیفے پڑھو جو امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں لکھے ہیں، اور یہ بہت طاقتور وظیفے ہیں اور تمہارے مسائل اس سے حل ہو جائیں گے۔ بٹ آئی فیل سم شرک ان اٹ اینڈ وین آئی سرچ دس بک۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے اسے پڑھا تو میرا خیال ہے کہ اس میں شرکیہ جملے ہیں، اور میں نے اس کتاب کی جب تحقیق کی آئی فاؤنڈ دیٹ دس بک از فل آف شرک، تو مجھے خیال ہوا کہ یہ کتاب شرک سے بھری ہوئی ہے۔ آئی وانٹ یور گائیڈنس ان دس میٹر۔ اصل یہ ہے کہ بھیا، امام رازی رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب السر المکتوم کسی دور میں ہم نے پڑھی، بہت مدت ہو گئی، شاید 25 سال سے بھی زیادہ ہوں گے، تو اس کو پڑھ کر یہی تاثر ملا جو آپ نے فرمایا۔ اب تو جملے بھی یاد نہیں رہے۔ افتاح کے سال میں جب حنفی فقہا کو تفصیل سے پڑھنے کا موقع ملا تو حضرت عبد الحی صاحب لکھنوی فرنگی محلی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے الفوائد البحیہ، اور اسی پر دوسری کتاب حاشیے کے ساتھ جو طبع ہوئی ہے وہ انہی کی کتاب ہے ترب الاماثل، تو وہ بھی نظر سے گزری۔ اب اس نسخے میں فوائد بحیہ کے نیچے جو ترب الاماثل کتاب چڑھائی گئی ہے، اس کو پڑھنے سے اندازہ ہوا کہ جب یہ پہنچے ہیں اس کے صفحہ 191 پر، 191، تو انہوں نے امام رازی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کیا ہے، اور انہوں نے ترب الاماثل میں شروع کیا اس کو وہو الامام الہمام، امامت کی اس سے، اور پھر انہوں نے ساری اس کی کتاب کی تفصیل دی ہے، اور پھر وہ پہنچے ہیں کہ وہ فی الحکمہ اور حکمت کے میدان میں انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، شرح اشارات ہے، عیون الحکمہ ہے وغیرہ وغیرہ. پھر حضرت مولانا عبد الحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ اس اپنی کتاب ترب الاماثل میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ السر المکتوم فی علم النجوم، یہ وہی کتاب جس میں آپ فرما رہے ہیں نا شرکیات ہیں، حضرت نے لکھا ہے لیس من مؤلفات فخر الدین، یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سرے سے ہے ہی نہیں. وَإِنَّمَا هُوَ مَنْ وَضَعَ بَعْضَ الْمَلَاحِدَ، ملحدوں نے، بددین لوگوں نے، جادوگروں نے اپنے زمانے میں، جب وہ حضرت امام رازی رحمت اللہ، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کے معاصر تھے، ایک ہی دور میں تھے یہ لوگ، انہوں نے ان کے زمانے میں یہ کتاب لکھی، یہ کفر اور شرک پہ مشتمل، نَسَبَهُ إِلَيْهِ، اور انہوں نے کہا کہ یہ کتاب امام رازی کی ہے، لِيُرَوِّجَهُ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ لوگوں میں وہ پھیلائیں اس کفر کو، شرکیہ جملوں کو، جادو کو، وہ لوگوں میں پھیلائیں امام رازی کے نام سے، کیونکہ امام رازی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کی مشہور شخصیت تھے. وَقَدْ تَبَرَّرَ رازی، امام رازی رحمت اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ فی بعض مصنفاتی، اپنی بعض کتابوں میں، کہ لوگوں یہ جو کتاب السر المکتوم لکھ کے میرے نام سے پھیلائی جا رہی ہے، یہ سرے سے میری کتاب ہی نہیں ہے، نُسِبَ إِلَيْهِ، لوگوں نے اس کتاب کو منسوب کیا امام رازی کی طرف، کب؟ وَهُوَ حَيٌّ، جبکہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے. تو جادوگروں نے اپنے اس شرکیہ جملوں اور کلمات کو پھیلانے کے لیے سہارا لیا امام رازی رحمت اللہ علیہ کا، اور امام رازی رحمت اللہ علیہ حیات تھے. جب انہیں خبر ہوئی کہ میرے نام پر یہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، تو انہوں نے اپنی بعض تصنیفات میں صاف صاف انکار کر دیا اور فرمایا کہ میری کتاب ہی نہیں. تو اس سے بالکل ٹھیک ہے، نیو یارک میں جو کچھ بھی ہوا اور آپ نے سمجھا بالکل ٹھیک ہے، جن مفتی صاحب نے یہ ارشاد فرمایا ہوگا، ممکن ہے انہوں نے ساری کتاب پڑھی نہ، اور عین ممکن ہے کہ پڑھی ہو اور ان کے پاس کوئی دلیل ہو جس کی بنیاد پر ان جملوں کو درست قرار دیتے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہیں یہ عبارت نہ پہنچی ہو جو عبارت حضرت عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھی ہے. البتہ اس عبارت میں ایک چیز ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ بہت وسیع تھا. عبد الحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے گویا ایک نشانی تھے، اس زمانے کے علماء میں سے تھے. وہ تو ان کا انتقال جلدی ہو گیا، وگرنہ اگر وہ رہتے اور کچھ لکھتے تو بہت کچھ لکھتے. اللہ تعالیٰ نے بڑا علم انہیں عنایت فرمایا تھا. تو حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا جو انہوں نے حوالہ دیا نا کہ رازی نے برات کا اظہار کیا اپنی بعض تصنیفات میں، اب رازی نے کس تصنیف میں یہ لکھا ہے کہ یہ میری کتاب نہیں ہے، اس تک ابھی تک ہماری رسائی نہیں ہو سکی. یہ بھی ایک چیز ہے کرنے کا کام ہے کہ کوئی بھی صاحب علم جو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ پہ پڑھ رہے ہوں یا کام کر رہے ہوں، وہ اس چیز کو ڈھونڈے کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے متعلق کیا لکھا ہے کہ یہ میری کتاب ہی نہیں ہے، اور جو کچھ میرے نام پہ پھیلایا جا رہا ہے یہ سب جھوٹ. خلاصہ یہ ہے کہ جو آپ نے سمجھا ہے سچ سمجھا. تیسری بات، تیسرا سوال یہ لکھا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی والدہ صاحبہ کی بعض باتیں والد کو بتاتی تھی، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو وہ اپنی والدہ ام رومان کی کچھ باتیں بتاتی تھی، تو والدہ جو تھیں وہ اس پر سزا دیتی تھیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بچاتے تھے. تو کیا اس طرح کی صورتحال میں اپنے والد کو یہ باتیں بتانا جائز ہیں یا نہیں؟ یا جو کچھ آپ نے تحریر فرمایا ہے نا، اصل میں یہ ابو داؤد کی روایت، اور ابو داؤد میں یہ آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ گھر میں تھے اپنے، تشریف فرما تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے استاذن ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی. یہ نسخہ جو ابو داؤد کا ہمارے سامنے ہے، اس پہ آپ دیکھیں ابو بکر کے بعد لکھا ہے رحمت اللہ علیہ. اس زمانے میں یہ متعین نہیں تھا کہ کون سا لقب کس کے لیے لکھنا ہے، پھر آہستہ آہستہ علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کے لیے مخصوص ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ رضی اللہ عنہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے مخصوص ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ رحمت اللہ علیہ اولیاء کرام کے لیے مخصوص ہو گیا. اب ہمارے زمانے میں ان القابات کا خیال رکھنا چاہیے، وہ ابتدائی زمانہ تھا اسلام کا، تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں مدون ہوتی چلی گئیں. تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد انہوں نے رحمت اللہ لکھا، جیسے صحیح بخاری میں، صحیح بخاری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے الفاظ مل جائیں گے. ہم نے جن نسخوں پہ بخاری شریف پڑھی ان میں یہ الفاظ تھے، فاطمہ سلام اللہ علیہا. یہ جو اب وہابیوں نے چھپوائی ہیں نا، انہوں نے یہ الفاظ اڑا دیجیے. جو خیانت دارالسلام والے کر رہے ہیں وہ بہت سی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رحمت اللہ علیہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی گھر میں داخلے کی. فسمع صوت عائشہ عالیاً، اور آپ نے سن لی اپنی صاحبزادی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آواز، اور وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند تھی. اب سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کیسے برداشت کرتے کہ بیٹی صحیح لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بولنا. تو انہوں نے فلما دخلا، جب گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے جاتے ہی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ ایک بچی کو ادب سکھانے، تمیز سکھانے کی غرض سے تھپڑ لگائیں اور سات زبان سے بولے. اور ارشاد فرمایا اللہ ارا کے ترفعین صوتک علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی سمجھتی نہیں ہو، یہ اللہ کے رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے سامنے اتنی اونچی آواز سے بھلا بولا جاتا ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہاتھ آگے بڑھایا اور اپنی اہلیہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے پیچھے کر دیا تاکہ وہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اس غصے سے بچ جائیں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مغضباً غصے ہی کی حالت میں گھر سے باہر تشریف لے گئے. تو جب ہی نہ خرج ابو بکر، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ باہر نکلے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گویا مسکرائے اور آپ نے فرمایا کئی فرائتنی، تم نے دیکھا میں نے تمہیں کیسے اس آدمی سے بچا لیا، تمہارے والد سے تمہیں پناہ دے دی نا. فمکث ابو بکر ایامن، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طبیعت پہ بہت اثر ہوا کہ میری بیٹی ہو کے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ آواز بلند کریں، تو رکے رہے. پھر ایک دن ایسا آیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دوبارہ اپنی صاحبزادی کے ہاں آئے. فوجدہ ہوا، اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمائیں اور ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرمائیں، اور پوچھا کہ کیا میں آ جاؤں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشریف لائیے. اور انہوں نے کہا ادخلانی فی سلمکما، میں تم دونوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ تم دونوں خوش ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہیں، ان کی اہلیہ بھی خوش ہیں، تو اس دن فی حربکما جیسے میں نے اس دن دخل دیا تھا، آج بھی مجھے اس خوشی میں شریک کر لیں. اس دن وہ جو بات ہوئی تھی وہ تو ایک غصے کی بات تھی، تو آپ نے اہلیہ محترمہ کو بچا لیا تھا، آج اب دونوں خوش ہیں، میں چاہتا ہوں اس خوشی میں بھی شرکت کروں ایسی جیسے سوسے میں میں نے شرکت کر لی تھی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قد فعلنا قد فعلنا، بالکل کیوں نہیں، ضرور تشریف لائیے، بلا شبہ آپ ہماری خوشی میں شریک ہوں، آپ ہمارے ساتھ رہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ استعمال فرمائے تھے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کسی بھی حرف آتا ہو. اور جو سوال آپ نے پوچھا ہے یہ ابو داؤد ہے، اصل میں سنن ابو داؤد کی اس روایت میں یہ آیا ہے. تو بچوں کا بسا اوقات اپنے والد اپنی والدہ کو کوئی ایسی بات کہہ دینا ایک دوسرے کے متعلق جو مناسب نہیں ہوا کرتی، یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہر ایک کے بچپن میں ہوتی ہیں، تو یہاں بھی ہوگی وہی چیز. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر کوئی برا نہیں منایا، کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. تو اس لیے اس کا ذکر کیا ہے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سوانح انہیں لکھی ہے. لیکن آدمی جب باشعور ہو جائے تو وہ چیزیں جو خاندان میں اختلافات کا باعث بن سکتی ہیں، جب تک شریعت اس کا کہنا ضروری نہ قرار دے نہیں کہنا چاہیے. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اس طرح کی ملتی ہیں یا بڑے لوگوں کی ملتی ہیں، یہ ان کے بچپن کا دور ہے، ایسا دور ہے جب تربیت مکمل نہیں ہوئی تھی، ایسا دور ہے جسے بچے ایک چیز آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے سیکھتے ہیں اور پھر وہ بڑے ہو کے خاندان کے آداب کو سیکھ جاتے ہیں. تو اس چیز پہ کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، اور بچوں کو سمجھاتے رہنا چاہیے کہ والد والدہ دیگر رشتہ دار کسی کی کوئی ایسی بات جو دوسرے تک پہنچانے کے بعد خاندان میں نقصان کا باعث بن سکتی ہو نہیں کیا کرتے. ایک سوال یہ دریافت فرمایا ہے کہ کیا معجزات اور کرامات اختیاری ہوتے ہیں؟ اہل سنہ کا اس میں کیا عقیدہ ہے؟ دیکھیں بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کرامات اور معجزات، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نبی علیہ السلام یا ولی رحمہ اللہ اپنی طاقت اور اختیار سے کرتا ہے تو یہ کفر ہے، امت میں کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہوا، کیا اہل سنہ اور کیا ان کے علاوہ. کرامت اتنی بڑی چیز ہے کہ پوری امت کرامتوں کی قائل ہے، سوائے معتزلہ وغیرہ جو بعض گمراہ فرقے ہیں ان کے. مثلا حضرت مریم، اللہ تعالی نے فرمایا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ انا لکی حاضہ، یہ پھل آپ کے پاس بے موسم کا میوہ، یہ کیسے آپ کی چیزیں آپ کے پاس آتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی میرے لیے بھیج دیں. یہ بے موسم پھلوں کا حضرت مریم کو ملنا، اگر یہ معجزہ تھا حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو نبی کو پتا ہونا تھا، اور پتا تھا تو پوچھ ہی رہے تھے. اس لیے اہل سنہ اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ در اصل کرامت ہے مریم کی، اور وہ اسی لیے اللہ کی طرف اس کی نسبت کر رہی ہیں کہ اللہ تعالی نے عنایت فرمایا ہے. تو کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں کہ کوئی ولی اپنے اختیار سے اور نبی اپنے اختیار سے کچھ کر سکتا ہے. ساری امت اس بات کے قائل ہے کہ اللہ تعالی نے یہ چیزیں ان کے ہاتھ میں نہیں رکھی، بلکہ اللہ کی عطا ہیں، اور اللہ تعالی کی عطا سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ جو کرامتیں کبھی کبھی دکھاتے ہیں یا ان کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہیں، تو یہ کیا اللہ کی عطا کے بعد ان کے اختیار میں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ اللہ تعالی کی عطا کے بعد اگر خالص منطق کی اصطلاح میں کہیں تو کیا یہ ایجابی کلی ہے یا ایجابی جزی ہے؟ اولیاء اللہ اللہ تعالی کے اختیار سے خود کرامت دکھا دیتے ہیں، تمام کی تمام ایجابی کلی، یا بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے ایجابی جزی. تو اہل سنہ میں جو معتدل طبقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایجابی جزی ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا. یہ نہیں ہے کہ اولیاء کرام کی ساری کرامتیں ان کے قبضے میں ہوں اللہ کی عطا کے بعد اور جب جو چاہے کرامت دکھا دی. ہاں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، اور اس کی بھی مصلحتیں انہوں نے لکھی ہیں. اس سلسلے میں اگر آپ حوالہ چاہیں تو بیسیوں حوالے اہل سنہ کے اس پہ موجود ہیں. جمع الجوامع ایک کتاب ہے علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی، جمع الجوامع آپ پڑھیے، اور جمع الجوامع کی زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے جو شرح لکھی ہے بہت اچھی بحث کی ہے، اسے پڑھنا چاہیے. اس کی شروع میں خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، اسے پڑھنا چاہیے. زکریہ انصاری ہیں، انہیں پڑھنا چاہیے. اشرۃ اللمعات دو ہیں، ایک فارسی کی ایک عربی کی، لمعات کتاب ہے عربی میں اور اشرۃ اللمعات ہے فارسی میں، ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے. ہم نے سنا ہے کہ ہمارے شیخ عظم زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خلیفۃ معتقی الدین ندوی صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے اس کتاب کو کوئی 10 جلدوں میں چھپوایا ہے، معلوم نہیں، سنا ہے کہ وہ ملتی ہے. مظاہر حق جو دار العلوم دیوبند کے بڑے اکابر میں سے تھے نواب قطب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس موضوع پر لکھا ہے. تو اس پہ یہ جو کتابیں ہیں ان کو پڑھنا چاہیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اسے ایجابی جزی کہہ سکتے ہیں، ایجابی کلی نہیں کہہ سکتے. ایک سوال یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم اہل سنہ کے بارے میں یہ تاثر کیوں ہے کہ ہمارے اکابر نے دین اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کی بجائے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے؟ یہ تاثر جس کا بھی ہے غلط، یہ تاثر جو بھی سمجھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی اصلاح کرے. یہ تاثر جو لوگ دیتے ہیں جھوٹ بکتے ہیں. اہل سنہ ہمیشہ دین لیتے رہے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے دین لیا، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ان سے دین لیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نظر اللہ وجہہ، وہ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بار 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 حوالہ دیتے ہیں. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے ہم نے دین لیا ہے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے دین لیا ہے، ان دونوں شہزادوں کی والدہ صاحبہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہم ان سے دین لیا ہے، امام باقر رحمۃ اللہ سے دین لیا ہے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ سے دین لیا ہے، موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کی روایات ہماری کتابوں میں موجود ہیں، حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی روایات موجود ہیں، اور کس سے دین لیا ہے؟ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جب مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے تو بڑے بڑے لوگوں کی گردنیں جھک جاتی تھی ان کے احترام میں، ان کے نسب کے احترام میں اور ان کے علم کے احترام. امام باقر، امام جعفر صادق رحمہ اللہ، امام زید حضرت باقر کے صاحبزادے، کون نہیں جانتا کہ انہوں نے جب بنو امیہ کے خلاف بغاوت کا پرچم اٹھایا بنو عباس کے خلاف، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ تھے. کون نہیں جانتا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 10,000 تولے سونا بھجوایا اور کہا حضرت میں ایک اہم کام میں مصروف ہوں، خود حاضر ہوتا، آپ حکومت کے خلاف جو انقلاب برپا کرنے جا رہے ہیں یہ میری طرف سے اس میں شرکت. یہ سب کے سب جو بھی ان کے معاصرین تھے، امام ابو یوسف تھے، امام محمد تھے وغیرہ وغیرہ، سب کے سب اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کے جوتے اٹھانا فخر سمجھتے تھے، ان سے روایات لیتے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، ان کے آبا و اجداد کی روایات ہمیشہ لیتے رہے. شاید غلطی یہاں سے لگی ہے کہ وہ روایات بیان نہیں کی جاتی، اور غلطی اس سے لگ گئی ہوگی کہ ہمارے زمانے میں یہ جو ناسبی گروہ ہے یہ غالب آتے جا رہے ہیں، اور ہمارے زمانے میں یزید فاسق اس کی تعریف کرنے والے بہت پیدا ہو گئے، ہم مکمل طور پہ ان سے بیزار ہیں، ایسے ہی جیسے ہم اہل تشیع کے بعض عقیدوں سے مکمل طور پر بیزار ہیں، ہم نہ اس عقیدے کو مانتے ہیں نہ اس عقیدے کو مانتے ہیں، ہم سیدھے سادے اہل سنہ، ہمارے قابض نے قائد طے کر دیے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے طے کر دیے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے طے کر دیے، حضرت مجدد الفسانی نے اپنے مکتوبات شریف میں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ عقیدت الحسنہ میں طے کر دیا ایک جمع ایک دو کی طرح کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے یہ نہیں ہے، ہم موضوعوں پہ مسئلے کو جائز سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں، ہم نبیز کو جائز سمجھتے ہیں اور پیتے ہیں، اس حد تک اعمال میں انہوں نے صراحت کی ہے کہ اسے عقیدے سے لے جا کے ملایا ہے، اور بڑی مصلحتیں تھیں، بہت بڑی مصلحتیں تھیں، اللہ تعالیٰ کبھی توفیق بخشے کا محل سننا کون ہوتے ہیں ان کے عقیدے بیان کریں، پھر سمجھ میں آتی ہے کہ کتنے بڑے لوگ تھے، اب ان عقیدے کی مباحث کو بار بار چھیڑنا اور ان عقیدے کی باتوں میں دخل دینا اور اجتہاد کرتے پھرنا یہ کیا تک بنتی ہے، اور کوئی کام نہیں رہ گیا زندگی میں، امت متحد ہے اہل سنہ کے عقائد میں، آپ انہیں رہنے دیں، تو اس لیے ناسبی ہیں جو یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم نے تو دین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لیا ہے اور ادھر سے نہیں لیا، حالانکہ دین دونوں طرف سے آیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے آیا اگر کہ وہ اہل بیت کرام میں سے ہیں، تو اس کے علاوہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ عبداللہ ابن مسعود سے آیا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے آیا ہے، وہ اصحاب میں سے ہیں یا اہل بیت میں سے ہیں، اور سارے کے سارے اللہ کے محبوب بندے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ہیں، آپ نے اگر اس کو پڑھنا ہو زیادہ تو فقہ عمر پڑھیے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے فقہ عمر، اس میں دیکھیں، یا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین کی سوانح وغیرہ پڑھیے کہ انہوں نے کہاں کہاں فتوے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا کہ اس بات پہ کیا فتویٰ ہوگا، اس بات پہ کیا فتویٰ ہوگا، تو دین مجموعی جہد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبوت کے درخت پر لگے ہوئے یہ میٹھے پھل تھے سارے کے سارے، کچھ اہل بیت کرام اور کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان سب سے دین اہل سنہ میں آیا ہے، پھر اہل سنہ کے بعد حنفی ماتریدی اور شافعی اور اشعری، ماتریدی اور اشاعرہ عقیدے میں اور اعمال میں، پھر حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، ان چاروں زراعت نے لیا ہے، آپ مطالعہ کیجئے، یہ ساری باتیں جو دو کتابوں کا حوالہ دیا آپ کو اس میں مل جائیں گی۔ ایک چیز یہ تحریر فرمائی ہے، دریافت فرمایا ہے کہ تربیت اولاد کے موضوع پر اچھی کتابیں بتا دیں، اس پہ کئی مرتبہ بات ہو گئی بھائی، اور کئی مرتبہ ہم نے کتابیں بتائیں، تربیت اولاد پہ جدید علم نفسیات کی تحقیقات کے تناظر میں بہت عمدہ مواد مل جاتا ہے، مگر اس کی کوئی بات اسلامی تعلیمات کے منافی ہے یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا، ہم نے آپ سے عرض کیا تھا، بلکہ شاید آپ سے نہیں تو اوروں سے عرض کیا ہوگا کہ محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل اپنے بچوں کو پڑھانے چاہیے، چھوٹی چھوٹی کتابیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ تاج کمپنی نے چھاپی ہیں، انہیں پڑھانا چاہیے، اور اسی طرح ندوہ کے نصاب میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں، ہمارے حضرت امام ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی میں لکھی تھی اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے، وہ پڑھانا چاہیے، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم الاسلام ہے، حضرت رحمۃ اللہ عقیدے کو پھر اعمال کو بچے کی جتنی جتنی عمر بڑھتی جائے اس کتاب کی تعلیم دینی چاہیے، اور 100 باتوں کی ایک بات ہے، بچوں کی تربیت اتنی آسانی سے نہیں ہو جایا کرتی، ماں کو چاہیے کہ وہ پڑھے، مطالعہ کرے، اور دن کے جو 8-10 گھنٹے جب بچے سکول گئے ہوئے ہوتے ہیں 6 گھنٹوں کے لیے، تو ہر دن تیاری کرنی چاہیے کہ میرے بچے شام کو آئیں گے تو سونے سے پہلے میں نے سب کو بٹھا کر کیا کہانی سنانی. وقت اگر گزرے ٹی وی کے ڈرامے دیکھنے میں اور وہ وقت گزرے سہیلیوں سے لمبے فون کرنے میں اور وہ وقت گزرے ونڈو شاپنگ میں, تو پھر ضرورت کیا ہے اتنے بچوں کی؟ پھر بچے ہونے ہی نہیں چاہیے. آدمی سوچتا ہے نا اپنے مستقبل کو کہ میں نے کیا کرنا ہے, اور جب وقت گزرے سارا موبائل پہ اور وقت گزرے اور بےہودہ کاموں میں, کبھی خدا کی یہ بات نہیں مانی کہ اللہ نے فرمایا ہے میرے بندے والذین ہم عن اللغو موردون, جو بیکار چیزوں سے بہت دور رہتے. مائیں جو تربیت کیا کرتی ہیں یہ نسلوں پہ بھاری ہوتی ہے تربیت, اس لیے ان کتابوں کو ماں کو خود بھی پڑھنا چاہیے. پیور لینگویج ماں کی ہوتی ہے. آپ اس نقطے پہ غور فرمائیں, اب تو مطلب کوئی رشتوں کا مسئلہ نہیں نا کہ پشاور کا پٹھان ہے اور کراچی جا کے شادی کر لے تو ماں باپ دونوں کی زبان بچہ سیکھے گا جو بھی ہوگی. پہلے زمانوں میں سوسائٹیز محدود ہوتی تھی, پہاڑ آ جاتے تھے تو گاؤں بسط نہیں ہوتا تھا, دریا آ گیا تو اس طرف کی آبادی اور اس طرف کی آبادی اور, تو رشتے عام طور پہ لوگ خاندانوں میں کرتے تھے, چچا سے تایا سے ادھر سے رشتہ ادھر سے اسی گاؤں کا رشتہ, تو ماں کی زبان جو تھی بچہ وہ ادا کرتا تھا. زبانیں پیور ہوا کرتی تھی, خالص ہوا کرتی تھی, اور بچے جو زبان بولتے تھے خالص بولتے تھے, ماں سے لیتے تھے, ام ماں کو کہتے ہیں نا. تو اس لیے بچوں کو جو کچھ بھی تعلیم ماں دے گی, زبان ماں سکھائے گی, پھر جا کر بچہ بنتا ہے, پھر جا کر بچے کی تربیت ہوتی ہے. ماں گرپ کر لیتی ہے کہ بیٹے یہ لفظ ایسے نہیں ہے ایسے ہے, تو ماں نے خود ڈکشنری کھول کے دیکھا اس صبح کہ یہ لفظ جو میں بول رہی تھی یہ ایسے ہے یا ایسے ہے, تو ڈکشنری گھر میں نہیں ہوتی, پھر آگے سارا قصہ آپ جانتی ہیں. اس لیے ہمیں غالباً اس موضوع پہ آج آخری مرتبہ بات کرنی چاہیے. کئی مرتبہ بتایا ہے کہ کون کون سی کتابیں بچوں کے لیے مناسب رہتی ہیں. ایک سوال یہ کیا ہے کہ از اٹ امپاسبل ٹو میک اے گریو ود سیمنٹ اینڈ ریز اٹ اوور 9 inches؟ یہ بات بھی پہلے کئی مرتبہ گزر چکی. فیصل صاحب, قبر کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے, اور قبریں قدرتی ایک عمل ہے, اس کے ذریعے سے ختم ہو جاتی ہیں. 99% قبریں مٹ جاتی ہیں. عام طور پہ لوگ دادا تک کی قبر کو پہچانتے ہیں کہ دادا کی قبر یہ ہے, پر دادا کی قبر کہاں ہے؟ ہوتی اسی قبرستان میں, لیکن کوئی گیا ہو تو تب باقی رہی ہو نا. سال 6 مہینے میں زیادہ زیادہ دادا چلے جاتے تھے کہ میرے ماں باپ کی قبر یہ ہے, پھر مٹ جاتی. عام طور پہ یہی ہوتا ہے. پھر چھوٹے بچے ہوتے ہیں, اور ہمارے زمانے میں تو قبرستان میں جانے کے رواج ہی نہیں رہے. وہ وہابیت نے جو تباہی اور بربادی دنیا میں پھیلائی ہے, یہ اس قدر بڑا ظلم انہوں نے کیا ہے کہ وہ تو ایصال ثواب کو بھی بدعت کہنے لگے. ایسے جاہل ہیں, انہیں خود پتا نہیں ہے کہ بدعت ہوتی کیا چیز ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا. نتیجہ یہ کہ ہماری نسلیں اپنے ماں باپ کے قبروں پر نہیں جاتی تھی. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا محرم میں جاتی تھی اپنے چچا والد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ قبر کو مٹی وغیرہ دینے کے لیے. سیدنا علی نہیں جانتے ہوں گے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے ہوں گے کہ صاحبزادی صاحبہ 4 میل کہاں تشریف لے جا رہی. طبقات ابن سعد میں آیا ہے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور یہ محرم میں قبروں پہ مٹی ڈالنا, یہ قدیم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی جو باقیات تھیں اس میں سے سمجھا جاتا تھا. اب ربیع الاول ہے نا, ابھی 2 مہینے گزرے ہیں, ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنے بڑوں کی قبروں پہ جا کے مٹی ڈلوائی ہو, اگر گر گئی تھی تو اسے ٹھیک کرایا ہو, اس کے نشانات درست کیے. ہم اس دین سے اتنا غافل ہیں اور اس میں بہت بڑا حصہ ہے کہ یہ بدعت ہے یہ بدعت ہے یہ بدعت ہے. یار بدعت کی آپ کو بھی مجھے تعریف بتائیں لکھ کے کہ یہ چیز بدعت کہلاتی ہے. ہر کہ ہو میں کی تعریف پہ ہم تھوڑے ہی شروع کر دیں گے. کوئی علم ہو کوئی پڑھے لکھے ہو پتہ چلے نا آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں جو بدعت کی تعریف کر رہے ہیں. اس لیے قبر کی حفاظت دین میں مطلوب ہے. قبروں کو مٹانا دین میں مطلوب نہیں ہے. بغیر سوچے سمجھے بغیر پڑھے لکھے اس حدیث کو لے آتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا مجھے بھیجا اور کہا کوئی قبر نہ چھوڑنا جسے برابر نہ کر دو. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کافروں کی قبروں میں کہا تھا یا صحابہ رضی اللہ عنہ کی قبروں کے متعلق کہا تھا؟ اس حدیث کو 9 ہجری کی حدیث بھی مان لیا جائے تو صحابہ رضی اللہ عنہ اس وقت کتنے تھے جن کی قبریں بنی ہوئی تھیں اور جہاں پہ پرستش ہوتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ جاؤ اور ساری قبروں کو مسمار کر کے آ جاؤ. مشرقین کی قبروں کے متعلق آتا یا صحابہ رضی اللہ عنہ کی قبروں کے متعلق؟ دیکھو نا آپ کتابیں جا کر. اور وہ توفیق نہیں. اس لیے قبر کی حفاظت شرعاً اس اعتبار سے ایک آدمی ٹیک لگا کے قبر سے بیٹھا ہوا ہے. ابو داؤد وغیرہ میں آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا قبر والے کو تکلیف نہیں دیتے منع کیا قبر سے ٹیک لگانے سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع سے باہر تشریف لا رہے تھے. عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کا اپنے بھائی رضائی بھائی کا جنازہ ادا کیا تھا اور باہر تشریف لا رہے تھے اور آپ کے گالوں پہ آنسو بہ رہے تھے اپنے بھائی کی یاد میں اور ایک بڑا پتھر دیکھ کے فرمایا میرے بھائی کی قبر پہ رکھ دو تاکہ ہمیں یاد رہے ہمارے بھائی کی قبر یہ ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے بھائی کی قبر کو دیکھا تو آپ نے فرمایا اس کے ارد گرد کا جتنا یہ ایریا ہے نا یہ میرا خیال ہے کہ میری اولاد کے لیے رکھ لو. میرے بچوں میں سے سادات کرام رضی اللہ عنہ سے کسی کا بھی انتقال ہو تو یہاں دفن کر دینا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی پتھر رکھوانے کی ان چیزوں؟ جب اصولی طور پر یہ بات طے ہو گئی اہل السنہ کے مسلک کے مطابق کہ قبر کی حفاظت ہونی چاہیے تو اب آ جائیے آپ اس سے نیکسٹ سٹیپ پہ کہ کئی بارشیں کم ہوتی ہیں کئی زیادہ ہوتی ہیں. قبر کو کچا رکھنا چاہیے اوپر سے. اگر یہ ڈر ہو کہ بارش ہوگی شدید اور قبر کی مٹی کو بہا کر لے جائے گی اور قبر محفوظ نہیں رہے گی تو اس کے ارد گرد اپنے موسم کے اعتبار سے اپنی جگہ کے اعتبار سے ایک ایک ردہ دو دو ردے اینٹوں کے یا تین تین ردے اوپر اٹھا کر لگا دینے چاہیے اور بیچ کی جگہ کو کچا چھوڑ دینا چاہیے اور اس پہ گھاس وغیرہ لگا دینی چاہیے. یہ اصل طریقہ ہے. تو اس لیے 9 انچ اس کو بلند کرنے میں جو آپ نے دریافت فرمایا کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہم سب کو چاہیے کہ اپنے والدین اپنے آبا و اجداد ہم ان کا خیال کریں اور ہم ان کی قبروں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں. وہ جو کچھ قبروں میں ہو رہا ہوتا ہے نا اور جن چیزوں کا منتظر ہوتے ہیں شاید آج کے سوال و جواب میں وہ بات بھی آ جائے. آپ نے پٹھان ہیں اور طلحہ صاحب اور آپ نے انڈیا سے دریافت فرمایا ہے. بجائے اس کے کہ اس سوال کو پورا پڑھا جائے اور جواب دیا جائے آپ نے جو دریافت فرمایا آپ کے لیے ہندوستان میں یہ درست ہے. پاکستان میں ہمارے لیے یہ چیز درست نہیں ہے. اور سوال اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ یہاں کوئی اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے. Me and other person were praying Asr Namaz. Since we were only 2 people. یہ پورا جو سوال آپ نے لکھا ہے اس سے رضوان صاحب یہ سمجھ میں آئی ہے کہ آپ نے یہ بتایا ہے کہ جب ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو دوسرا آئے پھر تیسرا آئے تو کیا کرنا چاہیے. ہم سیدھا سادہ مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. یہ مسئلہ اصل میں حدیث میں آیا ہے. حدیث میں بھی اس طرح سے آیا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے اور اتنے میں کیا ہوا وہ دائیں طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھڑے تھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ان کے دائیں طرف یہ کھڑے تھے تو اتنے میں حضرت سخر رضی اللہ عنہ آ گئے اور سخر نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف نماز شروع کر دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنے پیچھے بھیج دیا، یعنی اگلی صف میں بھیج دیا، پچھلی صف میں بھیج دیا کہ پیچھے کی صف میں یہ دونوں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ تو اس حدیث کی روشنی میں حنفی فقہا کہتے ہیں کہ امام اکیلا کھڑا، اب امام کے دائیں ہاتھ پہ آ کے یہاں ایک آدمی نے نماز شروع کر دی، دوسرا آیا وہ یا تو اس امام کے پیچھے کھڑے ہوئے شخص سے دائیں طرف کو کھڑا ہو جائے، یہ بھی ٹھیک ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا، ایک صورت ہو گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ امام کے بائیں طرف کھڑا ہو جائے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں اور بائیں کو اکٹھا کر دیا تھا، اب جب وہ آئے اور دیکھے کہ ایک امام کھڑا ہے، ایک اس کے پیچھے مقتدی کھڑا ہے، تو اللہ اکبر پہلی تکبیر کہنے سے پہلے یا بعد میں، دونوں صورتوں میں اسے چاہیے کہ جو امام کے پیچھے دائیں طرف کھڑا ہے اسے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے لے آئے۔ امام اپنی جگہ پہ قائم، یہ دائیں طرف والا نمازی تھا، نئے آنے والے نے اس کو اپنے پیچھے کھینچا صف میں، اور یہ دو پیچھے ہو گئے، ایک امام ہو گیا، درست ہو گئی نماز۔ فقہا کہتے ہیں کہ امام آگے چلا جائے، امام دیکھے ایک دائیں آ گیا ایک بائیں آ گیا، یا بائیں طرف میرے دو دائیں طرف دو ہو گئے، تو امام کو چاہیے کہ خود بخود ہی آگے چلا جائے، لیکن بعض حنفی فقہا نے اسے کہا ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ امام ہوتے ہی اس لیے ہے کہ اس کے پیچھا چلا جائے، نہ کہ امام مقتدیوں کی رعایت کرتے ہوئے خود آگے چل پڑے۔ نماز ہر حال میں ہو جائے گی۔ اور آخری صورت اس کی یہ ہے کہ امام بیٹھا ہوا ہو، قادے میں ہو، تو تیسرا شخص جو پیچھے سے آ رہا ہے اسے چاہیے کہ پہلے والا شخص جس طرح قادے میں بیٹھا ہے اس کے ساتھ آ کے بیٹھ جائے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک امام ہے قادے میں، اس کے دائیں طرف ایک مقتدی آیا قادے میں، اب اسے اٹھائے کہ اٹھا کر پیچھے صف میں آؤ، میں بھی تمہارے ساتھ اب بیٹھ کے تحیات اللہ پڑھوں گا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر قادے میں ہے تو بس اسی کے ساتھ بیٹھ جائے۔ تو ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف جابر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، نماز ہوتی رہی، جب بائیں طرف آ کے سخر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دونوں کو پیچھے کر دیا کہ نہیں، کہ وہ ایک صف بنا لے، امام اور صف کے درمیان فاصلہ ہو جائے، اور اگر امام آگے چلا جائے، یہ دونوں کو ملا دے اور ایک صف کا فاصلہ آگے چلا جائے، تو ہے وہ بھی جائز لیکن زیادہ اچھا نہیں۔ ایک سوال یہ دریافت فرمایا ہے کہ ہمارے علاقے میں کعبۃ اللہ کا رخ مغرب اور جنوب کے درمیان میں، تو کیا عین مغرب اور عین جنوب کی طرف پاؤں کیے جا سکتے ہیں؟ بالکل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ عام طور پہ پیش آتا ہے جب بیت الخلاء بنتے ہیں۔ حنفی فقہا کے نزدیک کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کرنا یا پشت کرنا دونوں چیزیں منع ہیں، اور جب قبلہ بالکل ترچھا آ جائے، ترچھا ہو قبلہ، تو وہ کہتے ہیں اس سے 45 ڈگری ادھر اور 45 ڈگری ادھر، یہاں پر بیت الخلاء جو ہیں وہ بنائے جا سکتے ہیں۔ یعنی اس طرح اگر فرض کیجئے قبلہ ترچھا ہے تو پھر یہ سمت اگر یوں مڑتی ہے تو بھی ٹھیک ہے، یہ سمت یوں مڑتی ہے تو بھی ٹھیک ہے، وہ 45 ڈگری تک کی اجازت دیتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں۔ ایک سوال یہ دریافت فرمایا ہے کہ کیا عورت صبح فجر کی نماز سے پہلے گھر کے کام کاج، مثلا جھاڑو لگانا، آٹا گوننا وغیرہ، یہ کام کر سکتی ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے ابھی کام کرنے میں، کسی نے نہیں منع کیا، لیکن فجر کے دو وقت ہوتے ہیں نا، ایک جب اذان ہو جاتی ہے اور ایک جب صبح صادق ہو جاتی ہے، فجر کا اول وقت جو شروع ہوتا ہے، تہجد ختم ہوئی، صبح صادق ہوئی، صبح صادق کے بعد پھر مسجدوں میں آذانیں ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی صبح صادق کے ساتھ ہی آذانیں شروع ہو جاتی ہیں، تو صبح صادق کے ساتھ ہی آذان شروع ہو جائے، اس سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے یہ ہے تہجد کا وقت۔ تو فقہا اس کو کہتے ہیں کہ جھاڑو دینے کی بجائے اور برتن دھونے کی بجائے اس وقت دو چار نفل اللہ کے حضور میں پڑھ لیے جائیں، یہ زیادہ قابل ترجیح ہے۔ اور فرض کیجئے صبح صادق ہو گئی 5 بجے، اب اگر 4:45 وہ نماز پڑھ لیتی تہجد کی تو زیادہ اچھا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ 5 بج گئے ہیں، اب 5:15 بجے اذان ہو رہی ہے، تو 5 بجے تو تہجد کا وقت ختم ہو گیا نا، فجر کا وقت شروع ہو گیا، وہ نماز پڑھتی ہیں 5:30 بجے، 5:45 بجے، تو اس سے پہلے پہلے گھریلو کام یہ جائز ہیں، کوئی حرج نہیں۔ پھر تحریر فرمایا ہے کہ نماز کو ترجیح دی جائے یا گھر کے کاموں میں، اپنا وقت دیکھنا چاہیے، کون سی چیز زیادہ ضروری ہے اس کو کرنا چاہیے۔ مثلا بچے ہیں، نماز کا وقت بالکل ٹھیک ہے، فجر کا اول اور آخر وقت سب برابر ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچہ ہے اس کو بھوک لگی ہوئی ہے یا کوئی اور ضرورت ہے، اس کو پہلی پوری کر دینی چاہیے۔ انسانی حقوق کو جو انسانوں سے وابستہ ہوتے ہیں، انہیں ترجیح حاصل ہے شریعت کی نظر میں بنسبت ان حقوق کے جو بندے کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے، تو اس لیے انسانوں کے حقوق کو ترجیح دینی چاہیے، اپنی ذات سے متعلق جو چیزیں ہیں۔ لیکن اس ترجیح کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ فجر کا پورا وقت ہی گزر جائے، فجر کی نماز تھوڑی سی تاخیر سے پڑھ لی جائے، بچوں کو فارغ کر دیا جائے، شوہر ہیں ان کا کوئی کام ہے اسے نپٹا لیا جائے، گھر کا کوئی ضروری کام ہے اسے نپٹا لیا جائے، کوئی بہت ضروری شدید اطلاع کسی بہن بھائی کو، کسی کے شادی انتقال وغیرہ کسی، وہ کر لیا جائے، تو حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں عام طور پہ انسانی عقل سے تعلق رکھتی۔ تحریر فرمایا کہ سلام مفتی صاحب، آئی واز ان ڈسکشن ود جینٹل مین ون ڈے، ہی واز اسپیکنگ اگینسٹ صوفیز۔ اچھا جی، اور انہوں نے یہ کہا کہ کنورٹڈ ملینز آف نان مسلم ٹو دا اسلام، یہ جو صوفیوں کے ذریعے سے اسلام کے پھیلنے کے قصے ہیں یہ سب جھوٹ پہ مبنی ہیں، یہ انہوں نے فرمایا۔ بالکل ٹھیک ہے بھیا، سچ پہ مبنی کیا ہے وہ بھی نکال لائیں، یہ تاریخ میں آیا ہے نا، یہ تصوف کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تاریخ کا مسئلہ ہے۔ اب نکالیں مورخین کو، آپ کی تاریخوں میں جہاں یہ لکھا ہے کہ ان کے انتقال کے وقت اتنے ہزار آدمی مسلمان ہو گئے، آپ کی تاریخوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ ساری زندگی فلاں قصبے میں رہے اور وہاں ہندوؤں میں سے اتنے مسلمان خاندان ہو گئے، جہاں لکھا ہے آپ کی تاریخوں میں کہ اس سے اسلام کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوا، تو آپ تاریخ کو جھٹلا دیں، نہ مانیں، اب اس ٹائٹل کو کہیں اور نصب کر لیں، کیا فرق پڑنا ہے ہمیں؟ سارے مورخین یہ لکھتے ہیں، ہم ان کی چھوڑ دیں، کسی تاریخ کو نہ مانیں اور جناب والا کی مان لیں۔ آپ خود سوچیں، آپ کتنے صوفیہ کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صوفیہ جس کے بارے میں روایت ہے اور غلط ہے؟ پڑھا ہو تو تب نا، حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ کو پڑھا ہو تو پتا چلے نا کہ کتنے مسلمان ہوئے اور کتنے کافر تھے۔ 2 تولے کی زبان ہے، اور جھوٹ بکنا ہے صوفیہ کے ذمے، اور تصوف سے نفرت ہے اس لیے کہ اپنے نفس پہ پابندیاں لگانی پڑتی ہیں، کسی کے احترام میں جھکنا پڑتا ہے، اور تصوف کو گمراہی قرار دے کے اپنے نفس کو دوستوں میں ذرا اور اوپر رتبہ لے جانا ہوتا ہے۔ آپ ساری امت کو رگے دیں اور اس پہ کچھ نہ ہو، غیرت کی بھی کوئی قیمت ہوتی ہے، اور ہم اہل سنہ غیرت کی وجہ سے ایسے لفظ کہے تو ہمارے اخلاق بہت خراب ہو گئے بھیا، اور آپ چیمپئن جو بنتے ہیں ساری امت پہ گمراہی کے فتوے لگا کے، آپ کے اخلاقیات پہ کوئی تاثر نہیں ہوتا۔ اس حقیقت یہ ہے کہ سب تاریخ کی چیزیں، یہ ضروری ہے کہ آپ جامی رحمت اللہ علیہ کو پڑھیں، یہ ضروری ہے کہ آپ ابن کثیر کو پڑھیں، ابن خلدون کو پڑھیں، عرب قبائل کے کیسے لوگ مسلمان ہوئے اس کو پڑھیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی اسلام قبول کر کے گیا ہے اور اس کا قبیلے والوں میں تم سے بات ہی نہیں کروں گا جب تک اس دین پہ نہ ہو جو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آیا ہوں۔ اس ایک آدمی نے کئی ایک کو مسلمان کر دیا، یہ سب کرشمے ہیں جہالت کے اور نہ پڑھنے کے. آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صوفیاء کرام رضی اللہ عنہم نے کیسی محنتیں کی ہیں, صوفیاء کرام رحمہ اللہ نے کیسے جان کھپائی ہے خدا کے دین کے لیے, اور وہ دین قرن در قرن, پشت در پشت, نسل در نسل ہم تک پہنچا. اب جن صوفیاء پہ تنقید کرتے ہیں, یہ چشتی, یہ اب تک قصبہ ہے چشت کا, مشائخ وہیں سے آئے تھے, انہوں نے آ کے ہندوستان میں دین پھیلایا تھا. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ پٹھان تھے, یہاں آئے تھے اور انہوں نے آ کے دین پھیلایا اور لوگوں کو مسلمان کیا تھا. آپ کو ہم ایک چیلنج دیں, ہندوستان کے یہ جتنے بڑے صوفی ہیں نا, جتنے بڑے, آپ دیکھیں ان کی خانقاہیں کسی نہ کسی قدیم مندر کی راہ میں واقع ہیں. مثلاً 50 میل آگے مندر ملے گا آنے جانے کے جو راستے اب تک کے ہیں, ادھر صوفی کی خانقاہ ملے گی. صوفیہ کیا کرتے تھے, وہ جتنے غیر مسلم اپنے مندروں میں جاتے تھے یا جہاں بھی جاتے تھے, رات دن لگا رہتا تھا نا آنا جانا, یہ اپنی خانقاہ میں بستر بچھا دیتے تھے کہ بے وقت آپ آ رہے ہیں, رات ہو گئی ہمارے یہاں سو لیجئے, قیام کر لیجئے, اچھا کھانا یہاں کھا لیجئے, اور اپنی خانقاہوں میں دیے چراغ روشنی جلا کر رکھتے تھے. اس وقت گاؤں گاؤں میں رات کو کوئی نہ کوئی اپنا دیا جلا کے رکھتا تھا تاکہ کوئی مسافر سواری کھو گئی ہے, پیدل جا رہا ہے, بارش شروع ہو گئی ہے, تو جہاں کہیں چراغ چل رہا ہے وہ اس طرف کو چلا جاتا تھا کہ یہاں پر مجھے شاید رہائش کی جگہ مل جائے, شاید مجھے کھانا مل جائے. یہ آج سے 3-4 صدیاں پہلے ہر جگہ یہی ہوتا تھا, اور صوفیہ زیادہ چراغ چلا لیتے تھے. اب صوفیہ کرام رحمہ اللہ کیا آ گئی بجلی. اب بھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی گاؤں میں پنجاب کے ہمارے یہاں گئے ہوں تو کبھی کبھی کوئی ایک لائٹ جل رہی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں, وہ اسی وجہ سے کہ رات کا وقت ہے, کھیت ہیں, سانپ بچھو ہیں, کوئی چیز ہے, کسی کو کوئی مدد کی ضرورت, تو کسی گھر میں جا کے روشنی میں کوئی بات تو کر سکے. مصیبت یہ ہوئی کہ لوگوں نے جو چراغ انتظامی امور کے لیے خانقاہوں میں جلائے جاتے تھے اس کو شریعت سمجھ لیا. حالانکہ شریعت کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے, شریعت تو سہولت مہیا کرنے کو کہتی ہے, اس اعتبار سے تو ہے, باقی ہر جگہ چراغ تھوڑی جلائے جاتے تھے, وہ اس لیے جلاتے تھے کہ لوگ. اور دوسری سائڈ اس کی یہ ہے کہ جتنے یاتری گزر رہے ہوتے تھے وہ رک جاتے تھے, شیخ ان سے ملتے تھے, نماز پڑھتے تھے, پڑھاتے تھے, ان کی خدمت سیوا کرتے تھے, وہ اس دین سے واقف ہو جاتے تھے. وہ کہتے تھے کہاں یا ایک زندہ آدمی ہے, اس سے اسلام قبول کرنا سیکھنا چاہیے. تاریخ کے 2 واقعات ایسے ہیں جنہوں نے تاریخ کا دھارا پھیر دیا. ہم مسلمان جب یہاں پر آئے بر صغیر میں تو ہم نے سبق سکھایا تھا کہ بھیا ہم دونوں ایک ہی ہیں, کوئی تقسیم نہیں ہے, آپ بھی انسان ہیں میں بھی انسان. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ ان العباد کلہم اخوہ, بندے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں, اللہ کے بندے سارے آپس میں بھائی ہیں, یہ لیجئے آپ اس سے پیجئے میں بھی اسی سے پیتا ہوں, آپ میرے ساتھ پلیٹ میں کھانا کھائیے. قوم نے دیکھا کہ یہ ایسی قوم آ گئی ہے, یہ ایسے لوگ آئے ہیں جو ہمیں اپنے جیسا سمجھتے ہیں. نتیجہ یہ کہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا, ایک. اور دوسرا موقع آیا, آپ نے کبھی غور فرمایا ہے کہ ہمارے ہاں کرسچنز جو ہیں یہ 99% ان کا رنگ بہت گہرا ہوتا ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ یورپ پورا گوروں سے بھرا ہوا ہے اور یہاں کرسچینٹی, ان کے رنگ میں یہ فرق ہے. فرق اس وجہ سے ہے کہ یہ دوسرا موقع آ گیا تھا, شودر جو قوم ہے کہ وہ اب کس جگہ جائے گی. شودر جدھر بھی چلے جاتے انہوں نے پوری تاریخ بدل دی اور بدل دینی چاہیے تھی. حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، خدا ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ چپکے 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 اپنا کام کرتے رہے تاکہ جتنے شودر ہیں کہ سب کے سب پوری قوم مسلمان ہو جائے. آپ بچوں کو کیا پتا ہے، آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے نا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ، ان کے بڑے بھائی صاحب نے یا حضرت رحمۃ اللہ کے والد نے اسلام کی تبلیغ کے لیے کہ شودر ادھر کو آ جائیں بھیجا، تو فرمایا وہ تم سے یہ سوال کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے. یہ خالص سید ہیں، نجیب الطرفین ہیں، حسنی اور حسینی سید ہیں رحمہ اللہ، اتنا عالی نسب ہے. بالکل آخری جملہ فرمایا کہ انہیں جا کے کہیں، اور ان کے وہ جو آقا جو بڑے ہیں وہ کہیں کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے تو ہمیں رشتہ کون دے گا، تو انہیں کہنا میں اپنی بیٹی دینے کو تیار ہوں. یہ بیٹیاں دل کا ٹکڑا ہوتی ہیں، کوئی کسی بیٹی کا ہاتھ ایسے ہی نہیں دے دیا کرتا. یہ باپ سے پوچھو نا، اس کے دل پہ خوشی اور احساس ذمہ داری پورا ہو جانے کے باوجود وہ کیا محسوس کرتا ہے جب بیٹی گھر میں نظر نہیں آتی. یہ ضروری تھوڑا ہی ہے کہ ہر آدمی جذبات کا اظہار کرے. فرمایا انہیں کہنا میں اپنی بیٹی پیش کروں گا، آپ اس سے شادی کر لینا، مسلمان ہو جاؤ. انہوں نے بعد میں فیصلہ کر لیا کہ وہ عیسائیت قبول کریں گے. تو اپنے مذہب کے اعتبار سے وہ شودر سے عیسائی ہو گئے، اور رنگت وہی رہی جو وہاں تھی. یہ ہمارے یہاں جتنی کرسچینٹی نظر آتی ہے یہ ان کے آبا و اجداد کی قبول کردہ ہے، تبھی تو ان کا رنگ ایسا ہے. تو اس لیے یہ جو ہے نا صوفیہ کی بات آپ نے چھیڑی، نہ کریں ایسے. اور ایک بات بس مختصر لفظوں میں آپ سے عرض کریں کہ جو بھی اس کو پڑھنا چاہے، پریچنگ آف اسلام ڈاکٹر آرنلڈ نے لکھی تھی، اسے پڑھ لیجیے. اور ایک اور بات یاد آ گئی، یہ جو صوفیہ ہیں نا، جو ان کا درجہ ہے، اور اس کے بعد عام مسلمان جو نماز روزہ کرتا ہے، حلال کا رزق کھاتا ہے، پھر اور بھی اس طرح کے بے شمار لوگ. بھیا کبھی کسی کی توہین نہ کیجیے، بس جب تک شرعن اور شریعت اجازت نہ دے کسی کو برا نہ کہو، نہ توہین کرو کسی انسان کی. انسان تو کیا، جانوروں کی بھی توہین نہ کرو. آپ کو مجھے کچھ پتا نہیں ہے خدا کے ہاں اس کا کیا مقام ہے، یہ اللہ کے دوستوں میں کون سی حیثیت رکھتا ہے. اللہ اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑا کرتا. آج کا ایک جملہ کل کو وبا بن جائے، وبال بن کے سامنے آ جائے، پھر کہاں اللہ کی پناہ مانگنی ہے. اللہ کے دوستوں کی بے ادبی اور اللہ کے دوستوں کو برا بھلا کہنا یہ رنگ لا کر رہتا ہے، موت سے پہلے بھی، اور موت سے پہلے بھی دکھا دیتے ہیں، اور موت کے بعد تو دیکھنے ہی دیکھنا. اس لیے کیوں کسی کی توہین کے چکر میں پڑتے ہو یار؟ جو مذہب دین ہے عمل کرو اس میں. ولیعز باللہ، ابراہیم آدم کا واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا، اور انگلش میں اس پہ پوئم بھی ہے، بچپن میں پڑھتے تھے. تو انہوں نے خواب میں دیکھا ایک فرشتے کو جو نام لکھ رہا تھا، تو ان کا کس کا نام لکھ رہے ہو؟ ان کا اللہ کے دوستوں کا. اس کا میرا نام اس میں ہے. فرشتے نے کہا نہیں، تمہارا نام نہیں ہے. تو اس نے کہا ابراہیم نے کہ اچھا پھر ایسے کر لیں کہ میرا نام اللہ کے دوستوں میں نہیں ہے، لیکن اس کے دوستوں کے جو دوست ہیں اس میں میرا نام لکھ لیں. ابراہیم نے اگلے دن لوگوں کو کہا کہ میں نے آج پھر خواب دیکھا. ابراہیم آدم رحمۃ اللہ علیہ نے اور کہا میں نے فرشتے کو دیکھا تو وہ نام لکھا تھا، میں نے کہا میرا نام. اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہمارے دوستوں کا دوست ہے نا، ہم اس کے سب سے بڑے دوست ہیں. میرے دوستوں کے ٹاپ پہ ابراہیم کا نام لکھو، یہ ہمارے دوستوں کا دوست ہے، پہلے ہمارا دوست. اب اس کو بھی اڑا دینا کہ خواب ہے. ایک سوال یہ فرمایا ہے کہ ریگنگ جو ہوتی ہے جونیئر اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ نہیں ہونی چاہیے، غلط بات ہے، کسی کی بھی توہین بھی نہیں کرنی چاہیے، اور ریگنگ ایک تو ہوتا ہے مذاق، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کے درجے میں چھوٹے بچے آئے ہیں ان کے ساتھ گپ شپ میں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ریگنگ ہمارے یہاں پر اکیڈمیز میں اور کالجز میں ہوتی ہے اور بہت ہی بےہودہ چیزیں بھی بسا اوقات ہو جاتی ہیں، نہیں ہونا چاہیے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گھر میں تربیت ہوئی بھی نہیں ہوتی، بچے انسان کم اور جانور زیادہ گھروں میں پلے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ پھر آ کر جو چھوٹوں کے ساتھ کرتا ہے نا، وہ جانور پناہ ہوتا ہے، وہ انسانیت نہیں رہتی.